مولانا خواجہ معین الدین مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، ربیع الاول کے مہینے کے آغاز سے دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے تعلق سے محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے گوشوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ اسلام کے اندر ایسی کوئی روایت سکھائی نہیں گئی کہ ربیع الاول کے مہینے ہی میں اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ ہو اور دوسرے مہینوں کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کے متعلق نہ سنا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حق تو یہ ہے کہ ہم زندگی بھر سرکار کی سیرت سے واقف ہوتے رہیں، زندگی کے گوشوں کو معلوم کرتے رہیں۔ اللہ نے جب آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے تو زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے اور زندگی کے مختلف گوشوں کے تعلق سے معلومات کا حاصل کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری دنیا انسانیت کے لیے اور آپ کی بعثت پوری کائنات کے لیے ایک عظیم ترین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث کرنا یہ پورے عالم والوں کے لیے رحمت، ہدایت، نعمت اور اللہ کی طرف سے انعامات کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم ترین انعام ہے۔ اسی لیے آپ کو محسن انسانیت کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے محسن بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کو ہوئی جو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ عام الفیل عربوں کے اندر ایک مشہور قصہ ہوا تھا جب ابرہہ کے لشکر نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تاریخ کے تعلق سے اس کے تعین کی بابت اگرچہ کہ سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، 9 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کی ولادت کے تعلق سے اگر اختلاف ہے تو آپ کے وصال کے تعلق سے اختلاف نہیں ہے۔ آپ کا وصال 12 ربیع الاول ہی کو ہوا تھا، آپ کی دنیا سے اللہ کی طرف حاضری جو ہوئی تھی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ولادت ہو سکتی ہے 9 تاریخ کو ہوئی ہو یا اس کے علاوہ دوسری تاریخوں میں یا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو، ہمیں کسی بھی تاریخ سے مطلب نہیں ہے۔ اصل مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد، دنیا میں آپ کی آمد کے تعلق سے مختلف واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری پیدائش ہو رہی تھی میری ماں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک نور نکلا جس نور نے شام تک کو روشن اور منور کر دیا تھا۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ بہت جلد شام کی محل اور بہت جلد قیصر و قسریٰ کے محل بھی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے منور ہو جائیں گے اور آپ کے دین کے ماننے والے بہت جلد وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس طرح سے پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم ترین نعمت و رحمت ہے، اللہ نے آپ کی ابتدائی اور بچپن کی زندگی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی پرورش کے لیے مختلف انتظامات ہوئے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ بچوں کو جب دایا دودھ پلانے کے لیے لے جاتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ وہ مبارک خاتون تھی جن کی قسمت میں یہ یتیم بچہ آیا تھا، بظاہر کوئی اس یتیم بچے کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن خوش قسمتی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی تھی کہ انہوں نے بچے ہوئے بچے کو لے گئی تھی، عرب کے مالداروں کے گھرانے سے بچوں کو دوسروں نے اٹھا لیا تھا لیکن اس یتیم بچے کو کون اٹھا لیتا، قسمت مہربان ہوئی حلیمہ سعدیہ پر، وہ لے گئی تو اس نے جیسے ہی گود میں اللہ کے نبی کو اپنے گود میں لیا، اس بچے کو گود میں لیا، در یتیم کو اپنے گود میں لیا، زندگی ہی بدل گئی۔ اوٹنی، دبلی پتلی اوٹنی، دودھ سے خالی اوٹنی کے تھنوں کے اندر کہاں سے دودھ بھر آیا، کمزور سی اوٹنی کس قدر تیزی سے دوڑنے لگی، اپنے علاقے میں جب پہنچی ہے تو وہ چیزیں اور ان چیزوں کا حضرت حلیمہ نے مشاہدہ کیا کہ وہ دیکھ کر خود ان سب چیزوں کو بیان کر کے دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ بچپن کے جو واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پلانے کی عمر کے اندر پیش آئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب لا کر کے ان کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ کے پاس آپ نے واپس پہنچایا تھا، وہ بچپن کی تمام تر واقعات خود اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی کی پرورش اور آپ کو پروان چڑھانے کے لیے غیب سے کچھ انتظام الگ ہی ہوا تھا، اللہ کی طرف سے کچھ غیبی انتظام تھے، ورنہ دنیا کے عام بچوں کی طرح سے آپ کی پرورش نہیں ہوئی تھی، آپ پروان اس طرح سے نہیں چڑھے تھے، جس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان سب واقعات سے واقفیت محض اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں لانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی طرف جب آتے ہیں، جوانی کے اندر بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے، ابھی آپ کو نبوت سے نوازا نہیں گیا ہے، جوانی کی عمر کے اندر آپ نے وہ امور انجام دیے جن امور کی وجہ سے عربوں کے اندر عرب جس ظلم و زیادتی کے شکار تھے، اس ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنا سب سے بڑا حصہ پیش کیا، حلف الفضول کے نام سے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے اندر آپ شریک ہوئے تھے، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی بھی مظلوم کو اس پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا نہیں جائے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا چاہے وہ اپنا ہو کے غیر، اور مظلوم کی حمایت کی جائے گی۔ یہ عرب کے لوگوں نے اس معاہدے کو طے کیا تھا، جس حلف الفضول کے اندر اللہ کے نبی خود شریک، نہ صرف شریک ہوئے بلکہ آپ نے خود نبوت کے بعد فرمایا تھا، میں نے اپنی جوانی میں اس معاہدے، اس حلف الفضول میں میں شریک ہوا ہوں کہ اگر مجھے اب بھی اس طرح کی چیزوں کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس کے لیے بڑھ کر حصہ لوں گا۔ یہ لوگوں، مظلوموں کی فریاد رسی اور ظالموں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے ان کو روکنا، جن کے حقوق دبائے گئے ہوں ان کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ہی میں بڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پھر اللہ نے جب آپ کو نبوت سے نوازا، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اللہ تعالی کی طرف سے وہ فرشتہ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، حضرت جبریل آپ کے پاس بھی غار حرا کے اندر آئے جب آپ عبادت میں مشغول تھے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی ابتدا کی آیتیں، سورہ حلق کی اقرا بسم ربک الذی خلق والی جو آیتیں ہوئی، وہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے آپ کو نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز فرمایا گیا. ایک مدت تک وحی کا سلسلہ رکا رہا, اس کے بعد جو کیفیتیں ہوئیں اور پھر ایک وقفے کے بعد پھر آپ پر دوبارہ وحی نازل ہوئی اور آپ کو لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا. مکے کی جو زندگی آپ کی گزری اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد آپ کے ماننے والوں پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی کہ جس کے نتیجے میں تنگ آ کر کے اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا کہ اب برداشت سے جب ناقابل برداشت ہو چکا ہے اب اس زمین کو آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں, جو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کے لیے تنگ کی جا رہی ہے, حالانکہ روئے زمین کا مقدس ترین علاقہ مکہ مکرمہ کو آپ کو چھوڑنا پڑا. پھر آپ مدینہ منورہ اپنے صحابہ کو ساتھ ہجرت فرما گئے. پہلے آپ کے صحابہ کو بھیجا, پھر آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت کے بعد کی مدینے کی زندگی, یہ 23 سال کی جو پوری زندگی ہے مکے اور مدینے کی, یہ پوری زندگی یہ در حقیقت پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنائی گئی ہے. اس زندگی کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. زندگی کے ایک ایک لمحے کے تعلق سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب اللہ نے ان پر انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جو نبی جو رسول ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے, ان کا تزکیہ کرتے تھے, ان کو کتاب و حکمت کی دعوت دیتے تھے, اور اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے, وہ لوگ ان کو گمراہیوں سے نکال کر کے ہدایت اور نور کی طرف لا رہے تھے. اللہ نے اس کو اہل ایمان کے ساتھ احسان قرار دیا. اللہ کے نبی مومنین کے حق میں تو اس قدر رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبعین کے لیے, اپنے امتیوں کے لیے جو کچھ اللہ کے نبی نے برداشت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی رحمت کا مظاہرہ پیش کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے, ایک ایک قول سے اور آپ کے ایک ایک چیز سے وہ پوری رحمت کا مدار ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ کس قدر آپ امت کے حق میں رحیم و شفیق تھے کہ آپ اپنے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھی معافی کا معاملہ کرتے تھے, حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ معافی کا معاملہ کرتے تھے, اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنین کے حق میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آخرت کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں اس قدر شفیق و مہربان ہوں گے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی ایک دعا کو محفوظ رکھا ہے. ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے, اللہ ان کو اختیار دیتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے گی. میں نے اس دعا کو میری امت کی خاطر میں نے محفوظ رکھا ہے, میں اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو اعزاز آپ کو عطا فرمائیں گے اور آپ کے ذریعے جو اعزاز اس امت کو عطا ہوگا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش و معافی اور مغفرت کی اللہ سے دعا کی ہے اور پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے کی دعا کی ہے. ہم جب اپنے کو اللہ کے نبی کا امتی کہتے ہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں, اپنے نبی کے زندگی کے گوشوں کو جانیں, اپنے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات سے ہم سبق لینے والے ہوں, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق جب ڈھالنے کی کوشش کریں گے, دنیا والے امن و امان کا پیغام یہاں سے لیں گے, رحمت اور محبت کا پیغام یہاں سے لیں گے کہ جس نبی کو امن کا داعی بنا کر بھیجا گیا, جس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا, جس نبی کو ہدایت کا علم بردار بنا کر بھیجا گیا, جس نبی کو پورے عالم والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا رحمت بنا کر بھیجا گیا. اس نبی کی زندگی کو جب تک ہم نہیں جانیں گے, لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے, اس وقت تک دنیا کے اندر امن و امان, چین و سکون اور سلامتی عام ہونا ناممکن ہے. اس لیے پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کے متعلق اور آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق جاننے والے ہوں, اور آپ کی زندگی کے تمام تر گوشوں کو اپنے ساتھ ساتھ غیروں کے سامنے بھی پیش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی کی سچی اتباع, پکی اتباع اور سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا